ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. 4 December 2009 മസ്ജിദ് ജാമിഉൽ ഖുർആൻ, ഖുർആൻ അക്കാദമി ലാഹോർ. ബാനി തൻസീം ഇസ്ലാമി മുഹ്തറം ജനാബ് ഡോക്ടർ ഇസ്ഫാർ അഹമ്മദ് സാഹബ് നെ ഖിതാബ് ജുമാ മേ സൂറത്തുൽ ഖലം കി ആയത്ത് 8-33 തക് ക മുതാലാ കരായ. സമാഅത് ഫർമായിയേ.
നഹ്മദുഹു വ നസല്ലി അലാ റസൂലിൽ കരീം. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يذكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عطل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إلى قوله تعالى كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آج کل ہم قرآن مجید کی جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں خاص طور پر نوٹ کر لیجئے کہ جو ان 4 سورتوں کی ابتدائی آیات ہیں, سورہ علق, سورہ نون یا سورہ قلم, پھر سورہ مزمل, پھر سورہ مدثر, یہ بالکل ابتدائی زمانے کی آیات ہیں. اس وقت کا جو ماحول ہے اس کو پس منظر میں رکھیے. ہم ظاہر بات ہے جب ہم کچھ پڑھتے ہیں سوچتے ہیں تو ایک تو اولا تو ہمارا اپنا ماحول ہمارے سامنے آ جاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ تو ماحول اس وقت موجود نہیں تھا, تو نام کے مسلمان بھی موجود نہیں تھے. بالکل یہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات مبارک اور 1-2-3-4 آدمی جو ایمان لائے ہیں اور ان کا بھی کوئی اعلان عام نہیں ہے. یہ ہے پس منظر اس کا. اس میں ایک شخص جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو اس معاشرے میں 40 برس تک رہا ہے اور کوئی خاص غیر معمولی بات نہیں تھی, معمول کا ایک نارمل انسان جس کو کہا جائے, اخلاق میں بہت اونچا, کردار میں بہت بلند, صداقت اور امانت کے اندر جو ہے بہت اونچا مقام, یہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور غیر معمولی بات, جیسے کوئی کاہن ہو وہ بڑی محنت سے کہانت سیکھ رہا ہو اور پھر اچانک وہ کہہ دے کہ آپ میں اس کے قابل ہو گیا ہوں, یا کوئی اور اسی طریقے سے کوئی فن سیکھ رہا ہو اور لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ فلاں فن جو ہے یہ اس کے سیکھنے میں وقت لگا رہے ہیں, تو پھر اچانک وہ جو ہے اس فن کے اندر, یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی خاص بات وہ سامنے نہیں آئے, کوئی فزکس کے اندر کوئی آئنسٹائن جو ہے نیا نظریہ لے کر آ جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ آئنسٹائن جو ہے ایک دن میں تو نہیں بن جاتا, وہ تو ساری عمر اس نے فزکس پڑھی ہے, پڑھائی ہے, سارے فزکس کے جو بھی نظریات تھے اس وقت وہ اس نے پڑھے, ان سب کو ماسٹر کیا ہے, پھر یہ کہ اچانک جو ہے اس کے ذہن میں وہ بات آنے جو کسی اور کے لیے آئی تھی, تو اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ معاملہ حضور کا نہیں تھا, نہ آپ کے کسی اس کام میں کسی جو ہے کاہنوں والے کاموں میں تھے, نہ کہیں کوئی جادو پور والے معاملات میں تھے, نہ آپ شاعر تھے, نہ آپ فقیر تھے, کچھ بھی نہیں تھے. تو ان حالات میں جو وہاں پر معاملہ ہوا, پہلا جو رد عمل تھا وہ ہم نے سمجھا ہے, ان آیات کے حوالے سے سب سے پہلے اس ماحول کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے. البتہ ان چاروں صورتوں میں اس کے بعد پھر جو ہے جو اور آیتیں ایڈ کی ہیں وہ اس وقت کی نہیں ہے, وہ اس سے کچھ بات کی ہے مختلف اوقات میں. تعین کرنا مشکل ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں فصل ہے. آج اس کی ایک بڑی مثال آپ کے سامنے آ جائے گی. پھر یہ کہ ان تینوں کے اندر آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ تین تین چیزیں مشترک ہیں. ایک تو سب سے پہلے تو حضور سے خاص خطاب ہے, اس لیے کہ اصل میں یہ صورت جو ہے یہ آغاز نبوت یا ظہور نبوت اور آغاز رسالت سے متعلق جو مضامین ہیں وہ ان صورتوں کے شروع میں آیات میں آئے. تو البتہ یہ کہ پھر اس کے ساتھ دوسری بات کیا ہے, اس میں شامل جو مخالفین تھے اس وقت ان میں سے ایک ایک کے کردار کو لے کر وہ نمایاں کیا گیا نام لیے بغیر. نام لے کر تو صرف ایک شخص کا ذکر قرآن میں ہے, وہ ابو لہب ہے اور اس پر ایک پوری صورت ہے اور وہ بدترین انسان تھا, مخالفین میں بدترین انسان, کردار کی ہر بلندی سے ہر خوبی سے بالکل عاری جو اس کے اندر خوبی تھی ہی نہیں. اگرچہ شکل و صورت میں بہت خوبصورت انسان تھا, بہت سرخ و سفید رنگت تھی, آنکھیں بڑی بڑی تھیں, بہت وجیع انسان تھا, لیکن یہ کہ سیرت و کردار کے اعتبار سے پست ہوئی. تو اس پر تو ایک پوری صورت ہے لیکن باقی لوگوں کا نام نہیں دیا گیا. جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ سورہ علق میں ابو جہل کا کردار سامنے آیا ہے, اب یہ سورہ نون میں ایک دوسرا کردار سامنے آ رہا ہے. تو سورہ نون کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں, نون والقلم وما یسطرون. نون خاص طور پر آپ کو معلوم ہے کہ مچھلی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ذن نون اذاب معاذبا, وہ مچھلی والا جبکہ وہ غصے میں بھرا ہوا چلا گیا اپنی قوم کو ناراض ہو کر, اور اس وقت یہ خیال اس کو نہیں رہا کہ ابھی اسے قوم کو چھوڑ کر جانے کی اللہ کی طرف سے ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی, تو ابھی نہیں جانا تھا. رسولوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اور ساتھیوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ تم جاؤ تو جاؤ, تم چاہو تو چلے جاؤ, کہیں نہ کہیں پناہ لے لو اور اپنی مصائب مصیبتوں سے نجات پا لو. وہ تو آپ کو معلوم ہے حضور نے بہت سے حضرات کو جو ہے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تھی, حالانکہ ابھی تو معاملہ بڑا درمیانی دور تھا, وہ مکی دور کا درمیانی دور ہے جس طرح کی وہ حبشہ میں تھی. پھر اس کے بعد جب ہجرت کا مدینہ کا حکم آیا ہے تو حضور نے مسلمانوں کو دے دی اجازت, جاؤ حکم بن کے دے دیا جاؤ مدینہ جاؤ, لیکن یہ خود منتظر رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت آئے تو پھر میں یہ سفر کروں. بس حضرت یونس علیہ السلام سے یہ خطا ہوئی, وہ ہوئی کیا غصہ جو تھا اپنے قوم کی طرف سے, ان کو جس طرح دلگیری ہو گئی تھی, جس طرح مایوسی ہو گئی تھی, اس کے غلبے کے اندر آپ سے یہ خطا ہو گئی. بارہ اس لیے ان کا نام ذنون ہے مچھلی والا. اس صورت کے آخر میں اس لیے بتایا ہے صاحب الحوت, حوت مچھلی کو کہتے ہیں, وہ مچھلی والا. اے نبی اس مچھلی والے کے معنی نہ بن جائیں آپ, کہیں آپ جلدی میں کوئی فیصلہ کر لیں, آپ کو استقامت دکھانی ہے, ڈٹنا ہے, کھڑے رہنا ہے, جو لوگ کہہ رہے ہیں سننا ہے, جو بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں جھیلنی ہے, برداشت کرنی ہے. تو نون والقلم وما یسطرون قسم ہے نون کی اور وہ جو لکھ رہے ہیں. اور اس میں یہ کہ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اب جو قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو عین ممکن ہے, یہ زیادہ قرین قیاس تو معلوم نہیں ہوتی یہ بات, کہ بالکل ابتدا ہی سے حضور نے حکم لے لیا ہو کہ لکھنا شروع کر دو, آپ کے آس پاس کو لکھنے والے پڑھے لکھے لوگ تھے بھی نہیں. لیکن بہرحال ایک رائے یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ جو وحی آ رہی تھی وہ لکھی جا رہی تھی, تو گویا کہ اس کا حوالہ دیا گیا, یہ وحی ثابت کر رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہے. اور یہ بات جو کہی گئی تھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اس کے دونوں پہلو تھے, ایک مخالفانہ استضائیہ انداز پاگل ہو گیا جی, جنون کا عارضہ لاحق ہو گیا ہے, معلوم ہوتا ہے کوئی جن آ گیا ہے, کوئی آسیب آ گیا ہے. ایک تو یہ, ایک یہ کہ ہمدردانہ انداز میں کیا ہوا ان کو, اچھے بھلے آدمی تھے, نارمل آدمی تھے, بال بچوں دار زندگی گزار رہے تھے, کاروبار کر رہے تھے بڑے اچھے سے پیمانے پر, اپنے معاشرے میں بڑا اچھا مقام حاصل کر لیا, کیا ہو گیا اچانک. ہمدردانہ انداز بھی تھا, ایک تھا مخالفانہ استضائیہ انداز. فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ مجبور نہیں ہیں. وَإِنَّا كَلَّكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ, آپ کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے, جس کام کو تصور کر ہی نہیں سکتے وہ اجر کتنا ہوگا جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا ہی نہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سب سے بڑا ثبوت آپ تو بہت اخلاق اور کردار کی بہت بلندیوں پر فائز ہے. آپ کا اخلاق, آپ کی سیرت, آپ کا کردار, آپ کے معاملات چاہے اتنے پاگل کے ہوتے ہیں کیا مجنون کو کسی نے دیکھا ایسا؟ وہ آسیب زدہ انسان تو ایک بڑے عجیب سا محمود الحواس انسان ہوتا ہے. جتحمت ہو شیطان من المس نے کہا ہے سورہ بقرہ, محمود الحواس انسان ہوتا ہے جس کے اوپر جنا گیا ہے. وہ تو اپنے ہوش میں نہیں ہوتا, ٹھکانے نہیں ہوتا اس کے ہوش حواس نہیں ہوتا. تو تم دیکھو محمد کو, ان کے کردار کو, ان کی شخصیت کو, ان کی نفاست پسندی کو, ان کے جو معاملات ہیں, ان کا اعتدال اس میں جو ہے کہ ایک یک طرفہ اور یک رخا انداز نہیں ہے بلکہ جامع انداز, معتدل انداز. فصل تم سے رو و یوب سے رو. اب یاد دیکھیے خطاب حضور سے ہو رہا ہے براہ راست, اور جو مخالفین ہیں ان سے ابھی خطاب اللہ نہیں فرما رہا. یہاں پہ اس آیت میں اگر کہ بتانا ان کو مقصود ہے کہ تم لوگ دیکھ لو گے ایک وقت آئے گا کہ در حقیقت محمد کا دماغ خراب نہیں ہوا تھا, دماغ تمہارا خراب ہو گیا تھا جبکہ تم نے محمد کو پہچانا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ یہاں پہ خطاب کیا کہ حضور سے فسا تم سے رو, تو اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے رعیب سے رو, اور یہ بھی دیکھ لیں گے میں یہ کم المفتون کہ آپ دونوں میں سے آپ کو مجنون کہنے والے مجنون ہو گئے تھے یا آپ خدا نخواستہ آپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا. یہ سب کھل جائے گا, وقت بتا دے گا, تاریخ بتا دے گی, جو معاملہ ہے وہ بتا دے گا, جو نتائج نکلے گی حضور کی دعوت کے اور حضور کی تحریک کے, اور ایک تعظیم انقلاب عرب میں برپا ہو جائے گا, ایک نئی سلطنت وجود میں آ جائے گی, سب لوگوں کے ہوش ٹھکانے آئیں گے, دیکھ لیں گے سب کون نکل گیا تھا, کون جو ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا. ان رب کا ہوا رب سبھی نہیں ہوا وہ آرم بل بہت عظیم. میں نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی کہ جو اس کی راہ سے نکل گئے ہیں, بھٹک گئے ہیں, دور چلے گئے ہیں, اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں. یعنی تمہارا معاملہ تو اللہ کا, اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے علم میں ہے کون مجنون ہے کون نہیں ہے, کون ہدایت پر ہے کون ضلالت پر ہے. لہذا آپ خاص طور پر اس سلسلے میں کوئی تشویش محسوس نہ کیجیے. اگرچہ ظاہر بات ہے بر بنائے تم بشری حضور کو تکلیف تو ہوتی تھی, یہ مجھے مجنون کہہ رہے ہیں, شاہد کہہ رہے ہیں, کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرا ہے تو ان کے خطابات جو ہے بدلتے چلے ہیں. شاعر ہے اچھی اچھی شعر کر رہے ہیں, واقعہ یہ ہے کہ ماننا پڑتا بہت عمدہ شاعری کر رہے ہیں, یا یہ کہ یہ تو شاعر ہو گئے, یہ جو کلام پیش کرتے تو جادو کا اثر ہے, وہ تو دل میں کھل جاتا ہے, اتر جاتا ہے, انسان کو پوزیس کر لیتا ہے. یا یہ کہ انہوں نے اصل میں کوئی جو ہے کوئی عجمی غلام, کوئی عیسائی یا یہودی, وہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے گھر میں بند کر کے کوٹڑی کے اندر, اور اس سے صبح شام جو ہے ڈکٹیشن دیتے ہیں. وہ اپنی پرانی کتابیں جو ہے تورات انجیل زبور کے حوالے سے انہیں کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں, یہ آ کر ہمارے اوپر دور سے باتیں ہیں کہ وہی آئی ہے اور یہ میں اللہ کی طرف سے اقرار آیا, وہ تو سنا رہا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں شاہروں کا صاحب, یہ تمام باتوں سے رفتہ رفتہ جو ہے ان کے اندر شدت پیدا ہوتی گئی ہے. جیسے جیسے کہ معاملہ بڑھا اور حق و باطل کی کشاکش کے اندر شدت پیدا ہوئی, اسی طریقے سے ان القابات کے اندر بھی شدت پیدا ہوئی. البتہ یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور کی حیات طیبہ کا جو مکی دور ہے تقریباً 13 سال 12 سال تو ظاہر 13 تقریباً پورے نہیں ہیں غالباً, اس میں یہ ہے کہ پہلے 3 سال تک جو بھی مخالفت ہوئی, استہزاء ہوا, تمسخر کیا گیا, وہ صرف حضور کا تھا. ساری پرسیکیوشن نمبر 1 ووکل تھی, زبان سے, کوئی فزیکل اسوال نہیں ہوا کہ آ کے مارنا شروع کر دیا ہو اور کوئی اور آپ کو تکلیف پہنچانے, ختم نہیں, کچھ نہیں, بس یہ پاگل ہو گئے, مجبور ہو گئے. اور میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کیوں, اس لیے کہ ان کی اگر قوت راجی کو کچل دے وہ بدل ہو کے بیٹھ جائے گی, یہ قوم تو مجھے یہ کہہ رہی ہے, تو وہ اس مشنری کو چھوڑ دے جس کے اوپر کے وہ فائدے ہوئے ہیں, تو ہمارا مقصد حل ہو جائے گا. اب ایک ایک کو لے کر معاملہ کرنے سے فائدہ کیا ہے. تو 3 برس تک آل دی پرسیکیوشن جو ہے دیٹ واز فوکسڈ آن دی پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ اٹ واز آل وربل. 4th سال سے پھر در حقیقت عمومی جو ہے پرسیکیوشن اور ٹارچر اور تہذیب المسلمین جس کا یہ باب آپ کو سیرت مطہرہ کی کتابوں میں ملے گا تعظیم المسلمین، مسلمانوں کو عذاب دینے کی جو جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پر دو طبقات جو ہے وہ متاثر ہوا. ایک تو نوجوان لوگ، ظاہر بات ہے نوجوان جو اپنے والدین کے ان کے اوپر حقوق ہیں، اختیارات ہیں. کوئی باپ ہم نے بیٹے کو مارے تو ظاہر بات ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ غلط کام کر رہے بیٹا ہے، اس کام کو مار رہا ہے، اس کو اسے بھوکا رکھا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے باپ کو حق حاصل ہے. دوسری طرف یہ کہ جو غلام تھے وہ بہت زیادہ پس رہے تھے، ان کے تو کوئی حقوق تھے ہی نہیں، وہ تو گویا کہ ملکیت تھے. کوئی آقا جو اپنے غلام کو قتل کر دے کر دے، اس کی اپنی چیز ہے. جیسے کسی کی بکری ہے جب چاہے ذبح کرے گوشت کھائے، کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق ہے؟ بھائی میری بکری تھی آپ کو خوف کون ہوتے، میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا، اگر کوئی ہوا تو میرا نقصان ہوا نا، میں اسے بیچتا اگر تو کچھ پیسے مل جاتے تو میں نے اگر کچھ بگاڑا تو اپنا بگاڑا، آپ کا کیا بگاڑا. تو اس اعتبار سے غلاموں پر حضرت بلال ان میں، حضرت ابو فتح ان میں، حضرت زنیرہ ان میں، حضرت سمیہ ان میں، یہ ان پر جو بھی تشدد ہوا ہے مردوں پر بھی عورتوں پر بھی مختلف ترین تھا بات. لیکن اس وقت جب کہ ابھی ہم یہ باتیں کر رہے ہیں ابھی وہ شکل نہیں آئی تھی، لیکن اب یہاں جو ہے ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے. فلا تطعن المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنوا. یہ حق و باطل کی کشمکش کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، حق کا باطل جو ہے اپنا پورا زور جب لگا کر دیکھ لیتا ہے کہ جڑوں کھیڑ دوں میں حق کی، اس کا اس کو نسیح منسیح کر دیتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے. تو پھر دو کام ہوتے ہیں، پہلے اس دائی کو خرید لیا جائے، جسے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں لیڈر بھی جاتے ہیں اور کہا جاتا ہر انسان کی ایک قیمت ہے، کسی کی زیادہ ہے کسی کی کم ہے، لیکن ہر انسان اس کی قیمت ہے. تو پھر باقی کی طرف سے ہوتا ہے تو پرچیز، اچھا ٹھیک ہے محمد اگر تمہیں بادشاہ چاہیے ہم تمہیں بادشاہ بنا لیتے ہیں، ہم اگر کے بادشاہ کے قائل نہیں ہے، ہم نے اب تک مکے میں کسی کو بادشاہ نہیں بنایا، تمہیں مانا لیں گے اگر تم چاہتے ہو، اقتدار چاہیے تمہیں تو بادشاہ بنا لیتے ہیں، دولت چاہیے تو تمہارے قدموں کے اندر ہم دولت کی اباہ لگا دیتے ہیں، لیکن اپنی اس دعوت کو چھوڑ دو. اور نمبر تین، آپ عرب اور قریش کی کسی بھی عورت کی طرف اشارہ کر دیں گے ہم نکاح کر دیں گے آپ کو، جو بھی آپ کو حسین ترین کو عورت نظر آئے تو ان میں سے جو بھی ہو. اب اس پر کھڑا رہنا، ثابت قدم رہنا، یہ اصل میں جو پرسیکیوشن والا امتحان ہے اس سے زیادہ سخت امتحان یہ ہے. اس میں جو ہے آدمی ذرا سا بھی شخصیت کے اندر اگر کوئی جھول ہے، اگر کوئی کمزوری ہے، کوئی ضعف ہے تو پھسل جائے گا آدمی. اسی کی ایک مثال ہے نا، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب خلق قرآن کا مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ قرآن مخلوق ہے، تو اب چند لوگ جو علماء کھڑے ہوئے اس کے مقابلے میں، ان میں سے امام احمد ابن حنبل بھی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن چونکہ وہ سرکاری سرپرستی کے اندر یہ سارا فتنہ جو ہے برپا ہوا تھا، جیسے کبھی اکبر اعظم جو ہے جلال الدین اکبر نے دین الہی جاری کیا، جب بادشاہی پوری قوت اور سپورٹ اس فتنے کے پیچھے تھی نا، اسی طریقے سے اس وقت کا خلیفہ جو ہے وہ اس کے پیچھے تھا. تو اتنی مار پڑی ہے انہیں جیل کے اندر، اتنی مار پڑی ہے، کہتے یہ ہے، یہ پروربیل سے الفاظ ہیں کہ اگر وہ مار ہاتھی کو بھی ماری جائے تو وہ بھی چیخ اٹھے گا، اتنی مار ماری، لیکن کبھی ان کے آنکھوں سے آنسو نہیں آیا. اس کے بعد حالات بدل گئے، اب خلیفہ تبدیل ہو گیا اور خلیفہ موضوع بھی بدل گیا. خلیفہ نے ان سب کے لیے اعلان عام کر دیا، ایمنسٹی، جو بھی اس جرم میں پکڑے ہوئے سب رہا، وہ بھی رہا ہو کے آ گئے اپنے گھر. اس کے بعد دربار خلافت سے ایک ایلچی آیا، ایک تھیلی بڑی ساری جو کہ اشرفیوں کی بھری ہوئی تھی، لاکھ روپے پیش کی نذرانہ. اس کو دیکھ کر حضرت عمران بن حنبل رحمۃ اللہ رو پڑے، اے اللہ میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں، یعنی ایک سختی کا امتحان تھا میں نے جھیلا، تو نے مجھے کامیاب کر دیا، تشدد تکلیف ایذا رسانی میں نے جھیلا برداشت کر لیا، تو نے ہمت دی، تو نے ہمت دی، میں اس امتحان کے قابل نہیں ہوں. تو یہ دولت اور کوئی اقتدار اس میں چلو آؤ کچھ پاور اور شیئرنگ کر لیتے ہیں. نصف الک و نصف نصف اللی و نصف الک معاذہ قوم جاہلون, عوام کل انعام ہے. تو اب یہ ہے کہ تم نے بارہ ایک سیاسی حیثیت اپنی بنوا لی ہے لوگوں سے, تو چلو ٹھیک ہے, لیکن شیئر آپ ہمارے ساتھ آ جائیں, آپ بھی ہمارے اندر سے ہو جائیں گے, آپ بھی حکومت کے اندر شامل ہو جائیں گے. یہ ہمارے سیاسی لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا اور وہ جو ہے عین وقت کے اوپر آ کر بکھتے رہے. تو بہرحال یہ ہوا, لیکن اس کے بعد جب اس کا بھی بات نہیں بنی, جب ایک مرتبہ اسی طرح کا ایک وفد آیا ہے ابو طالب کے پاس اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم آپ کے مدینے کے لیے کرنے کو تیار ہیں اگر وہ اس دعوت سے مانگا جائے. تو ابو طالب نے بلایا حضور, حضور کو, حضور حضور سے کہا بتیجے دیکھو یہ قریش آئے تھے, اب تم مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں. تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اس لیے کہ ایک ہی سہارا تھا نا اس وقت, یہ بات کی باتیں, یہ اطلاعی بات کی بات نہیں ہے ساری. ایک ہی سہارا تھا, وہ ساتھ دے رہا چھوڑ رہا تھا, چچا تھے انہوں نے بنو ہاشم کے, جو سردار تھے, لہذا ان کی گویا کہ ان کی سپورٹ کا مطلب تھا بنو ہاشم کی سپورٹ. قبائلی زندگیوں میں یہ ہوتا ہے, لیکن یہ کہ آنکھوں میں تو آنسو آ گئے. کہا آپ نے کیا, چچا جان اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک پر چاند رکھ دے تب بھی میں اب اس کام سے باز آنے والا نہیں. یہ استقامت. اچھا جب یہ استقامت کا ماحول گزر جاتا ہے تو پھر ایک مرحلہ آتا ہے, اچھا بھائی ٹھیک ہے, نہ اپنی منواؤ نہ ہماری مانو کو بیچ کا معاملہ کر لو, کچھ اپنی منوا لو کچھ ہماری مان لو. یہ جو جھگڑا شروع ہو گیا ہے, گھر گھر میں دنگا فساد ہے, اولاد اپنے والدین سے کٹ گئی ہے, بیوی شوہر سے کٹ گئی ہے, شوہر بیوی سے کٹ گیا ہے, الگ ہو گیا ہے گھر گھر. اب جتنے بھی لوگ ایماندار تھے آپ کو معلوم ہے, وہ تو ایک ہر گھر کے اندر ایک فساد شروع ہو گیا ہے. نوجوانوں کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے, حضرت مصعب بن عمیر کو مادر زاد برہنہ کر کے نکال دیا گیا, اس لیے کہ باپ بہت دولت مند تھا لیکن وہ مر چکا تھا, اس نے بہت دولت چھوڑی تھی. اب چچا تھا جو خاندان کا سربراہ ہے, چچا نے آخری بات کہہ دی کہ مصعب یہ بڑے تم بنے پھرتے ہو محمد کے دیوانے اور محمد کے پیروکار, یہ جو تم عیش کر رہے ہو یہ سب دولت تمہارے مشرق باپ کی ہے, چھوڑو اس کو نکل جاؤ. جب تم نے اس کا دین چھوڑ دیا تو اس کی دولت بھی چھوڑو. حضرت مصعب بن عمیر تین ایجنٹس تھے, ابھی یوں سمجھیے 20 سال سے کم کی عمر, کھڑے ہو گئے چلنے کے لیے. اس کا خیال تھا کہ اس سے تو گوشت ٹھکانے آ جائیں گے, کیسے نکلنا, ناز و نام میں پلا ہوا نوجوان اب کہاں جائے گا, کوئی اس کا سہارا نہیں ہوگا, کوئی گھر نہیں اس کے لیے, کوئی اس کا ساتھی نہیں, تو اس کو تو گوشت ٹھکانے آ جائیں گے. لیکن وہ کھڑے ہو گئے چلنے کے لیے. اب اس نے آخری جو ہے غصے کے اندر کہا, یہ کپڑے جو تم نے پہنے یہ بھی تمہارے اسی مشرق باپ کی دولت میں سے, نکال اتارو ان کو بھی. بادل ساتھ برادر ہو گئے, اس حالت میں ماں کے پاس آئے ہیں الوداع کہنے کے لیے, ماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے, وہ سب کیا ہوا تمہیں, جب بھی میں موحد ہو گیا, مجھے ایک مرض لاحق ہو گیا جس کا نام توحید ہے, مجھے اللہ نے ایک دولت دے دی, اسے دولت کہیں یا مرض کہیں, اس کو تو مرض تھا, جس کو وہ لاحق ہو گیا اس کو مارے پڑنی شروع ہو گئی, تو مجھے اللہ نے دولت دی ہے, موحد ہو گیا. اس طریقے کے معاملات ہو رہے تھے. تو اس کے بعد میں نے دستخط کیا آپ سے کہ وقت آتا ہے کہ کچھ زمین دکھاؤ, کچھ اپنی مروالو, کچھ ہماری بالو, لیکن یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے, فساد ختم ہو جانا چاہیے, اور قوم جیسے پہلے ایک تھی, ایک مٹھی بند پورا قبیلہ ہمارا قریش کا, اور ظاہر بات ہے اسی پر اس کی قوت کا دار و مدار تھا. جیسے کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں ہاؤس ڈیوائڈ امنگ سیکشنز کین اسٹینڈ, اگر ایک خاندان کے اپنے اندر ہی فساد ہو گیا ہو تو دوسرے مقابلے میں کیسے کھڑے ہوں گے. تو یہ بات جو ہے یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ بہت کافی بعد کے زمانے کی بات ہے جو یہاں میرے پاس آ گئی ہے. فلا تطیع المکذبین, اے نبی آپ ان کی جٹلانے والوں کی بات پر توجہ مت دیجیے. بدو لوکوں دیکھو سید ہیروں, وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی طرح آپ ڈھیلے پڑے تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں, کچھ آپ اپنے موقف کے اندر کمزوری پیدا کریں, کچھ آپ لے دے کر, کچھ لو اور کچھ دو, گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے مساعدت کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ بھی ہو جائیں گے. اس لیے وہ سارے باقی جو ہیں اپنے ہتھیار آزما کر دیکھ چکے, مخالفت شدید ترین کر کے دیکھ چکے ہیں, اور جو بھی ان کے بس میں تھا وہ سب کچھ کر کے انہوں نے دیکھ لیا, اعلیٰ سے اعلیٰ آفرز آپ کو دے کر دیکھ چکے. اب تو یہ اصل میں تو شکست خوردہ ہے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ کچھ تو ہماری بات میں رہ جائے, کچھ نہیں ہے کہ ہمارا بھی فیس سیونگ ہو جائے. ودو لو تن ہلو فیو دلون, دوم کہتے ہیں چکنائی کو, چکنائی جہاں ہوتی تو واپس پھسلن ہو جاتی ہے نا, تو پھسل جانا. یہ جو آپ کو موقع ہوئے ڈٹے کھڑے ہیں, اب اگر آپ پھسلے تو یہ بھی ودو لو تن ہلو فیو دلون. اب یہاں وہ کردار آ رہا ہے کہ جو اس مصالحت کے معاملے میں سب سے زیادہ نمایاں تھا, یہ یوں سمجھیے کہ اس معاشرے کا منافق آدمی, وہ یہ چاہتا تھا. منافقت کیا تھی؟ تو اسلام میں بعد میں منافقت آئی وہ کیا تھی؟ کہ اسلام اچھا لگا, ایمان لے آئے, اب اسلام کے تقاضے آئے, نکلو اللہ کی راہ میں, جان ہتھیلی پر رکھ کر اب پیچھے ہٹے, نکالو اپنا مال, کھولو تجوریاں, دو اللہ کی راہ میں پیچھے ہٹے. یہ منافقت ہوتی ہے, پیچھے ہٹتے ہٹتے ایک تو یہ ہے کہ پہلے جھوٹ بولنا شروع کیا, بہانے بنانے شروع کیے, پھر جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی, پھر یہ کہ انتہائی تھرڈ سٹیج کی بھی کی, جب منافقت کی پہنچی تو پھر جو ہے اللہ نے مہر کر دی, ختم اللہ والا قلوب والا سمجھ والا سال بچاوا. اب یہی دیکھیے وہاں مرض کیا تھا, کہ محمد کی دعوت اچھی لگ رہی ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن کیا کریں, معاشرے سے ناطا توڑ لیں اپنا, ہم اپنی حیثیت ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری حیثیت ہے چودراہٹ ہے, وہ ساری ختم ہو جائے گی. جیسے کہ بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ معاملہ بہت کھل کر آیا ہے علماء یہود کا مدنی دور میں. قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم, یہ اہل کتاب کے یہودیوں کے جو علماء ہیں یہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. یہ معنی نہیں ماننے میں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری چوکراہٹ ہو گئی, پھر ہماری مسنوں تو ختم ہوئی, اب کون ہمارے ہاتھ چومے گا, کون ہماری دست موتی کرے گا, کون ہمارے سامنے نظرانے پیش کرے گا. یہ ہے صورتحال کہ ان کو چھوڑنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے, اور یہی سے مناسبت شروع ہوتی. تو در حقیقت ایک ایسا کردار جو مصالحت میں بہت آگے تھا, لیکن اس کا اپنا کردار کے بھی بڑی پستی کا نقشہ سامنے لایا جا رہا ہے. اس میں یہ کہ پورا اس میں کنسنسس نہیں ہے کہ یہ کون سا شخص ہے. یہ تو ظاہر بات ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے جو اس کا کردار کا نقشہ کھینچا ہے تو یقیناً وہ معروف شخص ہوگا اپنے معاشرے کے اندر. تو میں کئی نام آتے ہیں, ولید بن مغیرہ کا بھی آتا ہے, اور بھی کئی نام ہیں جن کا نام بیان کیے, لیکن یہ کنسنسس نہیں ہے. میرے اپنے خیال میں یہاں بھی اور سورہ مدثر میں بھی ولید بن مغیرہ کا ذکر ہے, واللہ اعلم, اس میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے. جیسے یقین کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ابو جہل کا معاملہ تھا, کہ کیا تم نے دیکھا ارایت الذی ینہی عبد رضا صلی اللہ ارایت ان کان علی الہدیٰ او امر بالتقوی ارایت ان کذب و تولی علم یعلم بین اللہ یرا. یہ معاملہ تم نے کبھی قطعی ہے یقینی ہے کہ یہ ابو جہل کا معاملہ تھا. ابو لہب کا معاملہ تو ابو لہب کے نام کے ساتھ ہی آ چکا ہے, تو کسی شک و شبہ میں دائش نہیں. تو یہاں پر ان دونوں صورتوں کے اندر جو ہے میرا گمان غالب جو ہے وہ ولید بن مغیرہ کا ہے. اس کی وجہ کیا یہ بھی جان لیجیے, ہر معاشرے میں ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو کسی کاز کے ساتھ اتنے مخلص ہوں کہ تن جائے من جائے دھن جائے جان جائے جائے, لیکن میں اپنے موقع سے ہٹنے والا نہیں ہوں. چنانچہ جب کوئی انقلابی دعوت سامنے آتی ہے تو کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ آئیں اور اپنا ہاتھ اس کے ساتھ جوائنٹ ہینڈز کریں اور کوشش کریں اور انقلاب برپا کریں. اس لیے کہ راستہ پر خطر ہے, اس میں تو بڑے خطرات ہیں, اس میں مقابلہ ہوگا, ایک نظام جمع جمایا ہے اس کو کھاڑ پھیرنے کو آسان کام ہے. تو اس اعتبار سے عام آدمی کیا ہے, اور دوسرے یہ کہ جو لوگ مان لیتے ہیں ان میں بھی جیسا کہ میں نے کہا استقامت دکھانے والے کم رہ جاتے ہیں. اب غزوہ احد میں 1000 آدمی باہر آئے تھے مدینے سے, ان میں 300 چلے گئے واپس, چلے گئے کہ نہیں چلے گئے. حالانکہ وہ تو ابتدائی دور تھا, حضور کا ابتدائی دور ہے, اور ابھی تو آپ کی جو ہے یوں سمجھیے کہ آپ کے ذریعے سے جو ایمان لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے, ہم اس کی کوئی نظیر اور اس کی کوئی مثال اور سمجھ سکتے ہی نہیں, پھر بھی یہ ہوا. اس لیے یہ لوگ اس معاملے میں ہمیشہ معاشرے میں اکثریت میں ہوتے ہیں. جو وہ چاہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے جان بچاؤ, ٹھیک ہے اب اس دعوت اتنی پھیل گئی ہے اس کو ماننا تو پڑے گا آپ, ورنہ تو یہ کہ مس دی بس. لیکن پھر یہ کہ کسی بہانے سے ہیلے سے اپنے آپ کو بچاؤ, پھر بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سال میں. یہ جو تمہارا ہے اے بندہ مومن, تمہارا یہ آئینہ جو ہے وجود کا, یہ جب ٹوٹا ہوا ہوگا تو اللہ کو زیادہ محبوب نظر آئے گا. حمزہ کی وہ لاش جس کے دانت کٹی ہے, کان کٹے ہوئے ہیں, وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی اس کو تم اندازہ کر سکتے ہیں. سالم عبد حمزہ اور یہ کٹا پھٹا حمزہ, ان میں سے اللہ کو کون سی زیادہ پسند ہونے بات. تو اس حوالے سے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سال میں. حالانکہ آئینہ جب ٹوٹ گیا تو آئینہ ساتھ کے نزدیک کیا کرچیاں ہیں پڑی رہیں گی, کسی کام آنے والی تو نہیں. بہرحال اب اس میں اس کردار کے نشے میں کی جا رہی ہے. فلا تو کئی مقدمین ودو لو تنو فیو دھیرون ولا تو مہین. اور دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کی بات ہرگز نہ ماننا نہ سننا جو بہت تسبیح کھانے والا ہے اور بہت دنی اتبا ہے, بہت گھٹیا طبیعت کا آدمی. ان دونوں الفاظ میں بڑا گہرا ربط ہے. زیادہ قسمیں بھی وہی شخص کھاتا ہے جسے اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص صاحب کردار ہے وہ بات کہتا ہے, اسے معلوم میں بات کہہ رہا ہوں, میری اپنی پوری شخصیت اس کے پیچھے ہے, مجھے قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن جو آدمی ہلکا ہوتا ہے شخصیت کے اعتبار سے, خدا کی قسم, اللہ کی قسم, فلاں کی قسم, فلاں کی قسم, وہ قسمیں کھائے گا, حلاف ہوگا. تو قسمیں کھانے میں زیادہ تیز جو ہے وہی ہوتے ہیں جن کی اپنی شخصیت کے اندر جو ہے وزن نہیں ہوتا. ہم مازم مشائم بے نمیم, وہ روح گردو روز روح بھی تارا زری کرنے والا ہے اور وہ چگلیاں کھاتا پھرتا ہے اس کی ادھر اس کی عزت. یہ جو گھٹیا کردار ہوگا وہ تو ظاہر بات نہیں, یہ چاہے گا کہ وہ ان کو بھی لڑائے آپس میں, ان کو بھی لڑائے, بلکہ جا کر دیکھے گھروں کے اندر سونگے کہیں کوئی فساد کی کوئی بنیاد ہے تو اس میں آگ لگائے بھڑکائے, بس میں آگ لگا کے جوانوں دور کھڑی والی بات. یہ کردار ہے, ایک پورا کردار ہے جس میں نقشہ کھیلا جا رہا ہے. من ناعم للخیر معتد اثیم, وہ خیر کو روکنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ سرکش ہے اور گناہگار ہے. من ناعم للخیر, خیر دونوں باتوں کو کہتے ہیں, خیر ہدایت ہے, خیر قرآن سب سے بڑا خیر ہے. قرآن سے روکنا, کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لینا, یہ ابو لہب کیا کرتا تھا جب حضور دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے اور قرآن پڑھ رکھتے تھے تو وہ کہتا تھا لوگوں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لو, مت سنو ان کی بات, ورنہ یہ جادو کا اثر ہے ان کے کلام کے اندر, تمہارے اوپر جادو ہو جائے گا. تو خیر سے روکنے کی ایک شکل یہ بھی تھی. ایک من ناعم للخیر, خیر دولت کو بھی کہتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, جو سیت سیت کر رکھتا ہے اپنی تجوریوں کے اندر سوال کر دولت کو رکھتا ہے. ایک وہ ہے جو اسے رفاع عامہ کے کاموں میں صرف کرتا ہے, غریبوں اور یتیموں کے لیے. جیسے حضور نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت جو ہے صرف کی ہے ان کی اجازت سے. اتن دن بعد ازالے کا ذریعہ, وہ نہایت سرکش بھی ہے اور بہت اتن کہتے ہیں اس میں عربی زبان میں, کوئی شخص بہت موٹا تازہ بھی ہو اور یہ کہ اس میں سرکشی بھی ہو تو گویا کہ وہ اس طرح کا ایک کردار. بعد ازالے کا ذریعہ, پھر وہ بدنام بھی ہے. بدنام کس معنی میں, کہ اس کا نسب جو ہے وہ کوئی صحیح طور پر ثابت نہیں ہے. اس کا جو نسب ہے باپ کے ساتھ رشتہ کس کا بیٹا ہے وہ ثابت نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ زنا ہوتا تھا اس معاشرے کے اندر, زنا کی بھی اولاد ہوتی تھی. پھر اب یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات لوگوں کا دے دیتے کہ ہاں یہ بچہ میرا ہے, لے لیتے تھے. تو اس طرح کے معاملات بھی وہاں کے معاشرے میں ہو جاتے تھے, اس طرح خاندان میں مل جاتے تھے لوگ جا کر. اچھا اس میں جھوٹے بھی ہو جاتے تھے خاندان میں ملنے کے لیے, ایسے کسی نے کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کے لیے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے یہ میرے رتبے سے. تو کل دن بعد ازالے کا زمین ان کانا زامالم و بنین, اس وجہ سے کہ وہ پیسے والا ہے اور بیٹوں والا ہے. یہ خاص کردار جو ہے سورہ مدثر میں سامنے آئے گا کھل کر, کیونکہ ہم نے دنیا میں نعمتیں ان کو بہت دی. اس قسم کے لوگ زمانہ ساتھ ہوتے ہیں, دولت ان کے پاس بہت ہوتی ہے. منافقین کے واسطے بھی قرآن مجید میں آیا ہے, آپ جب انہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو توجب کا احساس ہو, چلو سوچ بہت آپ کو اچھے لگتے ہیں. اس لیے دنیا دار ہے تو دنیا ہی سے محبت ہے, مال اور دنیا کے اندر جو بھی لذتیں ہیں نعمتیں ہیں فائدہ اٹھانا. تو فرمایا ان کانا سامانی و بدین، چونکہ وہ مالدار بھی ہے اور بیٹوں والا بھی ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس کا حال یہ ہے کہ جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی گئی تو یہ پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، یہ پرانے ڈھکوسلے ہیں، یہ باتیں ایسے ہی جو ہے وہ مشہور ہو گئی ہیں، عام ہوتی چلی آ رہی ہیں، پچھلے زمانے سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. سنسب ہو الخرطوم، اب اس طرح اللہ فرما رہے ہیں میں اس کی ناک پر داغ لگاؤں گا، جیسے کہ وہاں ابو جہل سے کہا تھا لنسام بے ناسیا، ہم اس کی پیشانی کے بال پڑ کر گھسی دیں گے اسے، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں اسے جہنم میں ڈال دیں گے. اسی طرح یہاں فرمایا ہے سنسب ہو الخرطوم، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی ناک کوئی زیادہ نمایاں ہو، بڑی ہو، اس لیے اس کو کہا گیا جیسے کہ ہاتھی کا جو ہے وہ سور ہوتا ہے، تو ہم اس کے ناکڑے کے اوپر یہ جو ہے اب داغ لگائیں گے. اب اس کے بعد جو آ رہا ہے تیسرا مزدور اس رکوع کے اندر، وہ ہے آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں بڑی پیاری لطیف سی تمثیل ہے. انا بلونا ہوں کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا ہے، انہیں کہ سب انسانوں کو جس دنیا میں ہے، میں بھی آزمایا جا رہا ہوں، آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں. ہم نے کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے کہ ہم نے ایک باغ والوں کو آزمایا تھا. اس اقسم السلم اللہ مسلم، جب کہ وہ باغ کو پھل اس کے اندر آنا تھا، آم کا باغ ہوگا، کسی اور کا ہوگا، سنتروں کا ہوگا، جو بھی ہوگا، جبکہ انہوں نے آپس میں سب نے مل جل کر قسم کھائی کہ کل صبح بہت سویرے جا کر ہم اس کا پھل اتار لیں گے. تو محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کو ہو رہا ہوگا، بھائی چلے اچھا بھائی چلیں گے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، لیکن ایک وقت میں آ کر سب نے جو ہے وہ ایک ریزولوشن پاس ہو گیا، اس اقسم بس پکا بھائی پکی بات ہے، ابھی نہ ہو کہ کل صبح ہم دیکھیں گے فلاں بھائی تو آیا نہیں، فلاں ابھی تک آیا نہیں، انتظار کرنا پڑے. اس اقسم السلم اللہ مسلم ولا یستثنون، اور کوئی استثناء انہوں نے کیا، انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ ہٹ کریں گے، باغ ہمارا لدا پھدا ہے، کل شام بھی ہم دیکھ کر آئے ہیں، بہت بہار پر ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، تو اس میں کوئی اور استثناء کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبکہ اسلام کا تقاضا کیا ہے جو ہم سورہ کاف میں پڑھتے ہیں، ولا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا یشاء اللہ، لیکن کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کام کل ضرور کروں گا، مگر اس شرط کے ساتھ الا یشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. بھائی میرا ارادہ ہے کل جانے کا اسلام آباد، ٹھیک ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، میں نے سروس کرا لی ہے، پیٹرول کی ٹینکی بھی پھول ہے، ہر چیز ٹھیک ہے، ٹیوننگ بھی ہو گئی ہے، میں سب انشاءاللہ جاؤں گا. لیکن انشاءاللہ یہ جو ہے اس انشاءاللہ کو اس میں شامل رکھنا، اس لیے کہ آپ کے اپنے جو ارادے ہیں، آپ کے خیالات ہیں، وہ جسے کہتے ہیں انگریزی میں مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ، نمبر اس درمیان میں اور کن کتنے خوابش ہو سکتے ہیں، لہٰذا انشاءاللہ کہنا، ماشاء اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یہ اسلامی معاشرت کے الفاظ ہیں. ان میں سے ہر لفظ ہے ایمان باللہ کا ایک مظہر ہے. ماشاء اللہ کیا جو چیز اللہ کو پسند آئے، آپ گھر میں داخل ہوئے، بھرا گھر ہے، تمام ساز و سامان ہے، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یا آپ کے پوتے پوتیاں کھیل رہے ہیں، وہ کھلونے کے مارے ہیں، آپ کے ماشاء اللہ. اب اس کے اندر آپ نے اگر یہ کہہ دیا ماشاء اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، یہ نعمت علاج کی، تو ماشاء اللہ انشاء اللہ، یہ چیزیں جو ہے در حقیقت یہ اسلامی معاشرت اسلامی تہذیب کے آثار میں سے. ورنہ یہ تصویر انہوں نے انشاء اللہ نہیں کہا. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو اس باغ پر رات کے وقت آیا پھر گیا ایک پھرنے والا آپ کے رب کی طرف سے، اور وہ سوئے ہوئے تھے. کوئی آگ بگولا، کوئی آیا، کوئی آندھی آئی جس میں آگ تھی، احسار کی ہے نار ان فاطر پت جو سورہ بقرہ میں الفاظ آئے، ایک ایسی آندھی آئی جس میں آگ تھی، اب وہ سارا جل کر رہ گیا باغ جو ہے. اب معلوم ہوا کہ وہ جو رات کے بعد باغ تو ختم ہو گئی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، معلوم ہوتا فاصلے کا معاملہ ہے، جہاں رہائش ہے جہاں باغ ہے وہ فاصلہ ہے. وہ آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، کیا آیا ہے، جس کے نتیجے میں فرمایا فتح آ رہا ہے، تو ہم نہ سوئے ہوئے پتہ ہی نہیں. وہ تو جڑیں ختم ہو گئی, کٹ چکی, واسمات کا سرین, تو وہ باغ تو ہو گیا ایسے جیسے کہ اس کا پھل اتار دیا گیا, ختم ہوا پھل, سب گر گیا, آندھی کے ساتھ بھاگ گیا, دور دور دراز نکل گیا, یہی ختم ہو فتناد. اب یہ دیکھیے ہے نقطے کی بات, ادھر تو حال وہ ہو چکا ہے غفلت کی وجہ سے, انہیں کیا بتائیے ہو گیا ہے, ان کے تصور میں تو وہی باغ ہے, لہلا رہا ہے, اس کا پھل ہے, بڑے آرام سے جائیں گے, پورے اطمینان سے جائیں گے. یہ ہوتا ہے فرق کہ ایک غیب کا پردہ آپ کے اور ان چیزوں کے درمیان ہائی ہے. آپ اپنے خیال میں, میں اس کو کہا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے بڑا قوی جسہ ہے, صحت مند ہے, چلتے ہوئے جو ہے وہ جیسے کہ بارہ بجے کہا ہے کہ طاقت اپنا اظہار چاہتی دادے میں کسی کو دھکا بھی دیتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا پتہ چاک ہو چکا اندر سے, اور کینسر جو ہے وہ موزی قسم کا کینسر شروع ہو چکا ہے. وہ سمجھتا ہے اپنی صحت, اپنی قوت, اپنی یہ ساری جو ہے, لیکن جو اندر سے وہ تو معاملہ ختم ہوا, وہ تو پہلے سارا معاملہ چھٹائے ہو چکا ہے, صرف ظہور کا وقت ہے ابھی جو ہو رہا ہے اس کا, ورنہ وہ تو اندر سے جڑ کر چکی ہے. پتہ لاتا ہوں اس میں ہی تب صبح ہی صبح انہوں نے ایک دوسرے کو جو پکارا, آؤ بھائی آؤ بھائی, چلو بھائی چلو بھائی, فلاں بھائی فلاں بھائی, اٹھو بھائی نکلو بھائی, چلو چلو, ارے اردو والا ہر سے کو تم سارے بھی دیکھو جلدی چلو صبح کے وقت جا کر اپنی اس کھیتی پر اپنے باغ پر جا کر, اگر تم نے پتلا پھل اتارنا ہے تو جلدی کرو. فن طرح کہاوت, اب وہ چلے, لیکن وہ آپس میں خفیہ بات کرتے جا رہے تھے, اللہ یقل علیہ مسکین, آج اپنے باغ کا پھل اتارتے وقت کسی مسکین کو قریب مت آنے دے رہا, یہ کون ہوتے, باغ ہمارا, میں نے تمہاری, ہم نے اس کو سینچا ہے, ہم نے اس کی دیکھ بھال کی ہے, ابھی ہمارا پھل ہے, یہ مسکین آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے, جب آ جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو دینا پڑ جاتا ہے, تو داخل مت ہونے دینا, اللہ یا کل اللہ. اسی لیے صبح ہی صبح گئے ہیں اور یہ سارا معاملہ کیا ہے, صبح ہی صبح جا کر جو اپنا پھل اتارنا تھا کسی کو بتا ہی نہ, اور دوسرے یہ کہہ رہے کوئی آئے بھی تو اس کو وہاں روک دو, اللہ یا کل اللہ علیہ وعلیکم مسکین. یہ ہے پھر جو انسان کے سیرت و کردار میں گھٹیا پن آتا ہے, جو حقیر جو پہلو پیدا ہو جاتا ہے سب سے, اس لیے کہ وہ عالم مادی پر سارا ان کا انحصار ہے, وہ یہ نہیں جانتے کہ کوئی اور عالم بھی ہے جس کا حکم چل رہا ہے. تو اللہ کا حکم ہے کن فیکون, یہ عالم مادی میں تم نے محنت کر کے جو ہے ایک باغ کا جو ہے وہ پھل جو ہے آپ اس کا ہاتھ اس کو حاصل کرنے کے لیے تم جا رہے ہو, لیکن اللہ کا حکم تو ایک ہی ہوگا, اور یقون نہ حکم فیکون, اور ختم ہو کر رہ جائے گا. تو اس حوالے سے اگر وہ آخرت کا تصور سامنے ہو تو کردار کچھ اور ہوگا. فن تلقو ہوں یہ تحافت اللہ یہ خن اللہ علیہ علیکم مسکین وغدا والا ہر دن قادرین, چڑے ذرا وہ تنگ کر, اور ایسے کہ جیسے کہ قدرت پوری حاصل ہے, وہ تو خیال میں نہیں کہ کیا ہو چکا ہے, انہیں کیا پتہ کیا ہو چکا ہے, ہماری دنیا تو اجڑ رہی ہے, انہیں پتہ ہی نہیں, انہیں ہوش نہیں, وہ اپنی اسی فضا کے اندر, ذہنی فضا کے اندر ہے. فلما راوها قالوا انا لضالون, جب دیکھا باغ کو ہم تو اپنی راہ بھول کر آ گئے, یہ تو ہمارا باغ نہیں ہے, جب بھٹک گئے ہیں ہم کسی اور جگہ آ گئے ہیں, راستہ آپ بھول گئے کہیں, قالوا انا لضالون, بھائی نہیں ہے تو وہی بل نحن محرومون, بلکہ حقیقت کیا ہے کہ ہم محروم ہو گئے, ہماری محنت کا سارا جو حاصل ہے ختم ہو گیا, ضائع ہو گیا, ہم جن امیدوں میں آئے تھے وہ ختم ہوئے, ہمارے جو ارمان ہے وہ تو نکل ہی نہیں. فلما روحا قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون, ان میں تمہیں نیک بھی تھا اچھا بھی تھا ان بھائیوں میں سے, اسے تو دیکھو میں کہتا نہیں تھا تم کیوں نہیں تم اللہ کی تسبیح کرتے, کیوں نہیں اللہ کی تحمید کرتے, کیوں نہیں تمہارا تو یقین جو ہے اور سوارا تو جو توکل ہے وہ اللہ کی ذات پر ہے, وہ ہوگا ان میں سے ایک جو سمجھاتا رہتا ہوگا, لیکن یہ کہ وہ کسی کے سننے والے نہیں تھے, جیسے حضرت یوسف کے دس بھائی تھے وہ اڑے رہے, اور وہ تو بڑے بھائی نے مشکل جو ہے آبادہ کیا ہے اس بات پر کہ انہیں قدر نہ کرو, انہیں کہیں کسی اندھے کنویں کے اندر ان کو پھینک دو, تو کوئی آئے گا, کوئی قافلہ آئے گا, اس کا کوئی آئے گا آدمی آگے پانی لینے کے لیے, تو یہ ڈول پکڑ کر باہر آ جائے گا, لے جائے گا وہ قافلہ جہاں لے جائے, تمہاری مصیبت تمہارے سر پر جو بنا ہے وہ ٹل جائے گی, تو بڑی مشکل سے ان سے یہ بات بنوائی, ورنہ وہ تلے ہوئے قتل کرو گے اس چیز کو. تو وہ بھی ایسا ہی ایک ان کے بھائیوں میں سے ہوگا جو کہتا رہا کہ تم اچھے کام کرو. قال اوسط ولا بقول لكم لا تسبحوا قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين. اب وہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی, ان کا پاکی ہے اللہ کی, ہمارے رب کی, اور یقیناً ہم ہی تھے ظلم کرنے والے اپنے اوپر, ہم ہی رہے غفلت میں, ہم نے ہی دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا, ہم نے ہی یہ ظاہر جو چیز ہے یہاں پر اور دنیا کے ظواہر ہی پر ہمارا توکل ہوا, یہی کے وسائل و ذرائع پر ہمارا سارا اعتماد ہوا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, اب وہ ایک دوسرے پر متوجہ ہوئے, بھائی تم نے بگاڑا ہمیں, نہیں تم نے کیا یہ, وہ تم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, یہ اچھا بھائی ٹھیک کہتا تھا تم نے جھوٹے تھے اس کی بات, یہ سارا پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے. قال اصوتهم علم اقول لكم لا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين, ہم ہی تھے حد سے بڑھ جانے والے, اور کاش ہمارا جو ہے ہماری شامت اعمال تھی یہ نہ ہوتی. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون, امید ہم کرتے ہیں اللہ سے کہ وہ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کر دے گا. اللہ تعالیٰ کی دین ہے, اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں باغ دے, یہی باغ جو ہے پھر اللہ اٹھے, اگر باغ بالکل تباہ ہو گیا ہو تو ہم دوبارہ باغ لگائیں اور پھر دوبارہ وہ باغ دے اس کا پھلن کھا سکے. تو فرمایا عسى ربنا ایوب دلنا خیر منہا انا الى ربنا راغبون, ہم اپنے رب کی طرف عظیم ہوتے ہیں, رغبت کرتے ہیں, اب ہے وہ آخر ٹکڑا جس کے لیے ساری بات آئی. كذلك العذاب والعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون, اس طرح عذاب آتا ہے, اس طرح غفلت میں پڑا ہوا انسان وہ عذاب کا نوالہ بن جاتا ہے, لیکن آخرت کا عذاب بہت بڑا. کیوں؟ یہاں تو ایک فصل بگڑی ہے تو اگلی فصل ٹھیک ہو سکتی ہے. ایک مرتبہ جو بھی ہو گئی انہوں نے کہا ہم اب دوبارہ کوشش کریں گے, محنت کریں گے, یہاں تو اس کا امکان ہے, لیکن وہاں جب آخرت آگ کھلے گی تو معلوم ہوگا آپ کو لوٹ مریں گے, وہ تو وہاں پر کہیں گے اللہ ہمیں ایک دفعہ بھیج دے, ہم نے دیکھ لیا, ربنا اب سر رہا وسما سمر رہا, ہم نے اب دیکھ لیا, اب حقائق ہم پر ملک ٹھیک ہو گئے, تو اب ہمیں بھیج دے دنیا میں دوبارہ اور ہم تیرے دین کے اوپر چلیں گے, تیری شریعت پر عمل کریں گے. لیکن یہ ہونے والی بات نہیں ہے. تو كذلك العذاب, یہ ہے غفلت اس دنیا میں, حقائق کائنات کی طرف سے غافل ہو کر صرف ظاہر اور ظواہر اور مادی جو اس کے پہلو ہیں انہی پر تکیہ کرتے ہوئے توقع کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دینا, پھر جب آنکھ کھلی گئی تھی تو موسم تک گزر کا, جب آنکھ کھلے گی قیامت میں دن تو معلوم ہوگا کہ یہ تو ہماری ساری دنیا کی محنت جو ہے وہ تو آکار گئی, بےکار گئی, ہمارے سامنے تو وہ جہنم جو ہے وہ کھولے ہوئے پڑ کھڑی ہوئی. سزا نکل عذاب والا عذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون, اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے عذاب خدا بندی کا, اور آخرت کا عذاب اس سے بہت بڑا ہے.